السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لاهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يتعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما امين يا رب العالمين مدر گفت کا سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالی کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں امیر محترم کی پکار پر لبیک کہہ کر سالانہ اجتماع کے لیے یہاں پہنچنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہ کی ہدایت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا تھا، اس پر صد شکر اس کا واجب ہے ہم پر۔ کچھ ساتھی ہیں کہ جو کہ راستے میں اس وقت ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی سے ان کے لیے بھی دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان ساتھیوں کو بھی خیر و عافیت کے ساتھ یہاں پر پہنچا دے۔ کچھ بزرگ ہیں کہ جو شرع عذر کے باعث، بیماریوں کے باعث ہمارے درمیان آ نہیں سکے۔ کچھ بزرگ اکابر ہیں، آپ سب جانتے ہیں، آپ تک اطلاع پہنچی ہے کہ وہ پچھلے سالانہ اجتماع میں ہمارے ساتھ تھے، اب رضا الہی سے وہ ہمارے درمیان اس اجتماع میں نہیں ہیں، وفات پا چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ان اکابر کو بھی اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، اور ان کی جو بھی خدمات ہیں اس دین کے لیے، انقلابی فکر کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالی اس کو قبول فرماتے ہوئے ان کے لیے توشہ آخرت بنائے۔ ساتھیوں نے یقیناً اپنے آرام کو قربان کیا ہے، کاروبار کو چھوڑا ہے، سفر کی صعوبتیں برداشت کی ہیں، بیوی بچوں کو اللہ کے سپرد کر کے الحمدللہ ہم سب یہاں پر پہنچے ہیں۔ اللہ شرف قبولیت بھی عطا فرمائے اور ہماری نیتوں میں خلوص قائم فرمائے۔ ساتھیوں، یہ راہ خدا میں نکلنا، اپنے آرام کو تج کرنا، مشقتیں برداشت کرنا، یہ وہ اعمال ہیں کہ جن پر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے بڑے اجور کا وعدہ ہے۔ جو آیات ابتدان آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، یہ سورہ توبہ کی آپ سب جانتے ہیں، آیت نمبر 120 اور 121، یہ خاص غزوہ تبوک کے پس منظر میں نازل ہوئیں کہ جبکہ نفیر عام تھی۔ ان دو آیتوں میں ابتدان اہل مدینہ کو جھنجھوڑا گیا ہے ان کے پیچھے بیٹھ رہنے پر، اور پھر ساتھ ہی اس راہ خدا کی میں جو مشقتیں برداشت کرنے والے ہیں ان کی اجر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ کچھ احادیث مبارکہ بھی ہیں کہ جو اس ذیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر موضوع کا جو دوسرا حصہ ہے کہ جہاں اللہ کی راہ میں، راہ خدا میں یہ انعامات ہیں، اللہ کی طرف سے اجور کا وعدہ ہے، وہاں کچھ عیوب ایسے ہوتے ہیں کہ جو اگر ہمارے کردار کا حصہ بن جائیں تو بہرحال یہ ہے کہ وہ نفس کو بھی اپنی ذات کو بھی وہ خراب کرتے ہیں, اور یہ ہے کہ ایک اجتماعیت میں بھی اس سے پھر ہر جاتا ہے. وہ بھی انشاءاللہ ایک اقتباس سے میں آپ کے سامنے کچھ عیوب ہیں کہ جو کہ واضح کروں گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ, اور اہل مدینہ اور اس کے ارد گرد جو بھی دیہاتی ہیں ان کے لیے یہ زیبا نہ تھا کہ اَن يَتَخَلَّفُ الرَّسُولِ اللَّهِ, کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ رہے تھے. ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسي, اور نہ یہ زیبا تھا کہ وہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز رکھتے. یعنی ابتدان اللہ سبحانہ وتعالی نے جھنجھوڑا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین وہ تو نکل کر مشکلات اور مصائب کا سامنا کریں, اور تم گھر بیٹھ کر راحت اور آرام کے جو ہے وہ مزے لوٹتے رہو, تو یہ کیسا دعویٰ ہے ایمان کا. تو جھنجھوڑا گیا ہے ابتدا. اب اس کے بعد جو راہ خدا میں نکلنے کے جو اجور ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمائے اس آیت میں, ہمارے لیے بڑی موٹیویشن ہے. اللہ تعالی کسی درجے میں یہ سارے اجور ہمیں بھی اس سے مستفید فرمائے, ہمارے حق میں بھی یہ اجور ہیں کہ جو کہ لکھ دے. فرمایا جا رہا ہے کہ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ, یہ اس لیے ہوا کہ جو پیاس اور جو تھکان اور جو بھوک اللہ کی راہ میں ان کو لاحق ہوتی ہے, ولا یتعون موتا یغیظ الکفار, اور جو قدم بھی وہ کفار کو دشمنوں کو رنج پہنچانے والے وہ اٹھاتے ہیں, ولا ینالون من عدو نیلا, اور جو چرکا بھی وہ دشمن کو لگاتے ہیں یا جو بھی کامیابی وہ حاصل کرتے ہیں, الا کتب لہم بہ عمل صالح, تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں ہر عمل پر ایک نیک عمل ہے کہ جو لکھ دیا جاتا ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, بے شک اللہ سبحانہ وتعالی احسان کرنے والوں کا اجر وہ ضائع نہیں کرتا. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة, مزید فرمایا گیا کہ جو کوئی بھی وہ چھوٹا یا بڑا خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں, ولا يقطعون واديا, اور جو وادی بھی وہ طے کرتے ہیں کس کے راستے میں, اللہ کے راستے میں, الا كتب لهم, تو یہ سب ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے, ایک ایک عمل پر ان کا اجر ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے لکھا جا رہا ہوتا ہے. لِيَزْيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہترین اجر اور صلہ ہے کہ جو وہ عطا فرمائے. تو بہرحال یہ بتا دیا گیا کہ دنیا کے یہ جو بھی معمولی مصائب ہوتے ہیں یہ تو فانی حیثیت رکھتے ہیں, اور اس پر جو ملنے والا اجر ہے وہ لافانی حیثیت کا مالک ہوتا ہے. اس کا اندازہ ہمیں راہ خدا میں نکلنے کے حوالے سے ہونا چاہیے. باقی یہ ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں مشقتیں برداشت کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوازتا ہے, اس کا وعدہ ہے, وہاں ان لوگوں کی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدر کرتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاں اپنی جان کھپا رہے ہیں, جہاں اپنا وقت لگا رہے ہیں, وہاں وہ اپنی مال و دولت کو بھی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہاں کمیت نہیں دیکھی جاتی, کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی, بلکہ اللہ کی نگاہ وہ کوالٹی پر ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی اس راہ میں ہم نے خرچ کیا ہے, جو بھی تکالیف برداشت کی ہیں, اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر ہم سب کو نصیب فرمائے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث بھی ہم مطالعہ کر لیتے ہیں اختصار کے ساتھ. الگ رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ اللہ اپنی راہ میں نکلنے والوں کو ضمانت دیتا کہ جس بندے کو میری صرف یعنی صرف میری راہ میں جذبہ جہاد نے, ایمان نے اور میرے رسولوں کی تصدیق نے گھر سے نکالا ہے, یعنی وہ گھر سے نکلا ہے خالصتاً اللہ کی راہ میں جذبہ جہاد سے, ایمان سے اور رسولوں کی تصدیق کے لیے, تو اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ فرماتا ہے کہ اب وہ میری کفالت میں ہیں, وہ کس کی کفالت پہ چلے جاتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. اور اللہ فرماتا ہے کہ میں اسے جنت میں داخل کروں یا اسے ثواب اور غنیمت عطا کرنے کے بعد واپس اس کے گھر پر جو ہے وہ پہنچا دوں, یہ میرا اختیار ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی کفالت میں لے لے. اسی طرح سے ایک اور روایت بڑی موٹیویشنل ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن جب آدمی اللہ کے راستے میں پیش آنے والی مصیبتوں کا صلہ اور انعام پائے گا روز قیامت, تو اس قدر و منزلت اور بے شک گمان قیمت کو دیکھ کر قیامت کے دن اس کا جی چاہے گا کہ کاش اللہ کے راستے میں میری جو کھال ہے وہ کینچیوں سے کاٹی جاتی, کہ آج مجھ کو اس کا اجر اور اس کا صلہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے. اسی طرح بخاری کی ایک روایت, اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ راہ خدا میں زخمی ہونے والا قیامت کے دن آئے گا, اللہ کی راہ میں نکلنا ہو اور اس میں بعض دفعہ زخم بھی ہیں کہ جو کہ لگتے ہیں, اس کا بھی اجر سن لیجئے. فرمایا جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ قیامت کے دن وہ شخص آئے گا کہ جس کو راہ خدا میں کوئی زخم لگا تو اس کے زخموں سے سرخ خون بہ رہا ہوگا, اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک کو پریشانیوں سے محفوظ فرمائے, لیکن اس راہ میں اگر زخم بھی لگتا ہے تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے, اور اس کی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے وہ خوشبو روز قیامت اس کے خون سے کہ جو مشک کی طرح ہوگی. اسی طرح بخاری کی روایت, اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس بندے کے پاؤں راہ خدا میں گرد آلود ہوئے انہیں جہنم کی آگ جو ہے وہ نہیں چھوئے گی. کتنی بڑی بشارت ہے. اسی طرح آخری روایت سن لیجئے, ابھی بات آ رہی تھی کہ وہ ساتھی کہ جو شرعی عذر کی وجہ سے ہمارے درمیان موجود نہیں ہے, گھر بیٹھے آنا چاہتے تھے نہیں آ پائے شرعی عذر کی وجہ سے. صحیح بخاری کی روایت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ غزوہ تبوک سے جب حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ جب اللہ کے رسول غزوہ تبوک سے واپس ہوئے اور مدینے سے قریب ہوئے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مدینے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو پورے سفر میں تمہارے ساتھی تھے, تمہارے ساتھ تھے, تم جو بھی راستہ چلے اور جس میدان کو بھی تم نے قطع کیا وہ لوگ تمہارے ساتھ ہی رہے, یعنی اجر و ثواب میں وہ تمہارے بالکل برابر شریک رہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حیرت سے دریافت فرمایا کہ اے اللہ کے رسول, وہ مدینے میں ہوتے ہوئے ہمارے ساتھی کیسے رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مدینے میں ہوتے ہوئے بھی تمہارے ساتھی تھے, تمہارے ساتھ رہے, اس لیے کہ وہ عذر کی وجہ سے جو ہے وہ رک گئے تھے, انہیں شرعی عذر جو ہے وہ لاحق ہو گیا تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس راہ خدا میں جو بھی اجور رکھے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ سحری اجور ہم سب کو جو ہے وہ نصیب فرمائے. یہ موضوع کا ایک حصہ ایک ترغیب و تشویق کے حوالے سے, لیکن ساتھ ہی یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ وہ کون سی عیوب ہیں کہ جو ایک ذات کو بھی خراب کرتے ہیں اور اس سے اجتماعیت بھی خراب ہوتی ہے اور پھر آگے بڑھ کر معاشرہ بھی خراب ہوتا. رائے حق سے ہٹانے والے جو عیوب ہیں, اس حوالے سے مولانا مودودی رحم اللہ ان کی تقریروں اور تحریروں کا ایک مجموعہ ہے, بہت ہی مارکت الارا ہے, بہت ہی پیارا ہے کتابی شکل میں, تحریک اور کارکن, آپ کی نگاہوں سے گزرا ہوگا یقیناً. راہ حق کے مسافر کے لیے یہ بہترین زادہ راہ ہے. اس میں مولانا مودودی رحم اللہ بعض عیوب کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جو رائے حق سے ہٹنے کا باعث بنتے ہیں. مولانا مرحوم رحم اللہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ تحریر کے میدان کے مرد مجاہد تھے, تو لہٰذا آپ اس تحریر میں جو کہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں, یعنی اس تحریر کی جو جان ہے اس کو آپ تھوڑا سا محسوس کیجئے گا, اور میری گزارش یہ ہے کہ ذرا اس پہ توجہ سے ان باتوں کو جو ہے وہ سننا ہے, اور یہ میرے لیے بھی ہے اور ہم سب کے لیے ہے. ان عیوب کو ہمیں اپنے اندر ذرا کھنگالنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس سے پاک ہیں تو فہو المطلوب, یہی مطلوب ہے, سجدہ شکر بجا لانا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ کسی درجے میں اگر ہم ان عیوب کو اپنے اندر پائیں تو بہرحال یہ ایک آئینے کے طور پر ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو تمام عیوب سے محفوظ فرمائے. پہلا جو عیب ہے مولانا فرماتے ہیں وہ ہے کبر اور غرور. فرماتے ہیں کہ خیر کے کام کرنے والوں میں یہ بیماری کئی راہوں سے آتی ہے. کم ظرف لوگوں میں یہ اس راہ سے آتی ہے کہ جب ان کی دینی اور اخلاقی حالت گرد و پیش کے معاشرے کی بنسبت کسی حد تک بہتر ہو جاتی اور کچھ قابل قدر خدمات بھی وہ بجا لاتے ہیں جس کا اعتراف دوسروں کی زبانوں سے ہونے لگتا ہے, تو شیطان پھر یہاں ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ اب تم واقعی بڑی چیز ہو گئے, اور شیطان ہی کی اکساہٹ سے وہ اپنی بڑائی اپنی زبان اور اپنے طرز عمل سے جتانے پر اتر آتے ہیں. اسی طرح وہ کام کہ جس کا آغاز نیکی کے جذبے سے ہوا تھا, رفتہ رفتہ نہایت ہی ایک غلط راہ پر وہ چل پڑتا ہے. مولانا فرماتے ہیں کہ دوسرا راستہ اس کبر اور غرور کے آنے کا یہ ہے کہ جو لوگ نیک نیتی کے ساتھ ایک طرف اپنی اور دوسری طرف خلق خدا کی اصلاح کے لیے کوشش کرتے ہیں, اب یہ مدرسین کے حوالے سے خاص یہ بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر لا محالہ کچھ بھلائیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں اور یہ کسی نہ کسی حد تک اپنے معاشرے کی عام حالت سے ممتاز ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ ان کی خدمات قابل قدر ثابت ہوتی اور یہ ایسے امور ہیں کہ جو بہرحال محسوس ہوئے بغیر نہیں رہتے, مگر نفس کی ذرا سی ڈھیل اور شیطان کی ایک ذرا سی اکساہٹ سے تکبر اور خود پسندی میں یہ بیماری جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کبر اور غرور سے ہماری حفاظت فرمائے اس کی ہر شکل سے. دوسرے جو عیب ہے مولانا فرماتے ہیں وہ ہے نمود و نمائش, اور اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ کوئی شخص اور گروہ اگر بھلائی کا کام نمود و نمائش کے لیے کرے اور اس کام میں اسے خلق کی تحسین حاصل ہونے کی فکر یا اس کی پرواہ ہو تو یہ چیز صرف خلوص ہی کی نہیں حقیقت میں ایمان کی ضد ہے. صرف یہی نہیں کہ یہ ناپاک جذبہ یعنی نمود و نمائش کا نتیجے کے اعتبار سے عمل کو ضائع کر دیتا ہے, بلکہ در حقیقت اس کے ساتھ کوئی صحیح عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا. اس جذبے کی فطری خاصیت یہ ہے کہ آدمی کو کام سے زیادہ کام کے اشتہار پر فکر ہو جاتی ہے. توجہ طلب بات ہے کہ اس جذبے کی یعنی نمود و نمائش کی فطری خاصیت یہ ہے کہ آدمی کو کام سے زیادہ کام کے اشتہار کی فکر ہوتی ہے. وہ اسی کو کام سمجھتا ہے کہ جس کا ڈھنڈورا دنیا میں پٹے اور تحسین اور آفرین کا خراج وہ وصول کر کے لائے. آغاز کار میں خواہ کتنے ہی خلوص کے ساتھ عملی زندگی کی ابتدا کی گئی ہو, یہ بیماری لگتے ہی خلوص اس طرح سے غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے دق کی بیماری آدمی کی قوت حیات کو کھاتی چلی جاتی. جو لوگ پبلک میں آ کر اصلاح اور خدمت اور تعمیر کا کام کریں وہ ہر وقت اس خطرے میں مبتلا رہتے ہیں کہ نامعلوم کب ان اخلاقی دق کے جراثیم ان کے اندر بھی نفوذ کر جائیں. اللہ سبحانہ وتعالی اس نمود و نمائش سے بچائے. مزید فرماتے ہیں کہ ان حالات میں کوئی آسان کام نہیں ہوتا کہ شہرت ہو مگر شہرت کی چاٹ نہ ہو, نمود و نمائش ہو مگر نمود و نمائش کی خاطر کام کرنے کی بیماری نہ لگے, مقبولیت ہو مگر وہ مقصود نہ بننے پائے, تحسین خلق حاصل ہو مگر اس کے حصول کی فکر یا اس کی پرواہ نہ ہو, ریا کی پیدائش کے اسباب چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں مگر وہ شخص ریا سے اپنا دامن جو ہے وہ بچائے رکھے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. اسی طرح سے تیسرا جو عیب ہے وہ بھی بہت اہم ہے ہمیں سمجھنے کے اعتبار سے, اور وہ ہے یہ نفسانیت. مولانا مودودی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی کمزوریوں میں سب سے بڑی اور سخت فساد انگیز کمزوری یہ نفسانیت ہے. اللہ تعالی نے یہ جذبہ انسان کی فطرت میں اس کی بھلائی کے لیے ودیت فرمایا ہے تاکہ وہ اپنی حفاظت اور اپنی فلاح و ترقی کے لیے وہ کوشش کرے. لیکن جب یہی جذبہ یعنی نفسانیت کا شیطان کی اکساہٹ سے عشق نفس اور پرستی سے نفس اور خود مرکزیت میں تبدیل ہو جاتا ہے تو مصدر خیر ہونے کے بجائے یہ منبع شر ہے کہ جو کہ بن جاتا ہے۔ برائی کی طرف اس جذبے کی پیش قدمی کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ آدمی اپنی جگہ اپنے آپ کو بے عیب اور مجموعہ محاسن سمجھ بیٹھتا ہے، اپنے ہر نقص یا قصور کی تاویل کر کے اپنے دل کو مطمئن کر لیتا ہے کہ میں ہر لحاظ سے بہت اچھا ہوں۔ یہ خود پسندی پہلے ہی قدم پر اس کی اصلاح اور ترقی کا دروازہ اس کے اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ بند کر دیتی ہے۔ پھر مولانا فرماتے ہیں آگے جا کے کہ پھر جب یہ منچا خوب کا احساس لیے ہوئے کہ بس میں ہی میں ہوں، آدمی اجتماعی زندگی میں آتا ہے، اجتماعیت سے جڑتا ہے، تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو کچھ اس نے اپنے آپ کو فرض کر رکھا ہے اپنے طور پر وہی کچھ دوسرے بھی اسے سمجھیں۔ وہ صرف تعریف و تحسین سننا چاہتا ہے، تنقید گوارا نہیں کرتا۔ اس طرح یہ شخص اپنے لیے داخلی وسائل اصلاح کے ساتھ خارجی وسائل اصلاح کا بھی سدے باب کر لیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے متعلق وہ محسوس کرتا ہے کہ معاشرہ ان کو اس سے زیادہ وقت دے رہا ہے، مجھ سے زیادہ وقت دے رہا ہے۔ بہت سے لوگ اس کو وقت نہیں دیتے جس کا وہ طالب ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اس کے ان مراتب تک پہنچنے میں مانے ہوتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں کہ جن کا وہ اپنے آپ کو از خود جو ہے وہ مستحق سمجھتا ہے۔ یہ مختلف حالات اس کے دل میں کسی کے خلاف بغض اور کینے کی آگ بھڑکا دیتے ہیں۔ وہ دوسروں کے حالات کا تجسس کرتا ہے، دوسروں کے عیوب ڈھونڈتا ہے، غیبتیں کرتا ہے اور غیبتیں سن کر لذت لیتا ہے، چغلیاں کھاتا ہے، نجمہ اور سرگوشیاں اور سازشیں کرتا پھرتا ہے۔ مولانا فرما رہے ہیں کہ یہ نفسانیت مختلف حالات اس کے دل میں کسی کے خلاف بغض اور کینے کی آگ بھڑکا دیتے ہیں۔ وہ دوسروں کے حالات کا تجسس کرتا ہے، دوسروں کے عیب ڈھونڈتا ہے، غیبتیں کرتا ہے اور غیبتیں سن کر لذت حاصل کرتا ہے، چغلیاں کھاتا ہے، نجوہ اور سرگوشیاں اور سازشیں کرتا پھرتا ہے۔ اگر اس کے اخلاق کی بندشیں ڈھیلی ہوں یا ان مشاغل میں پہم مسلسل مشغول رہنے سے ڈھیلی ہو جائیں تو پھر ان گناہوں سے آگے بڑھ کر جھوٹ، بہتان، دوسرے کبھی تر جرائم کا پھر وہ ارتقاب کرنے لگتا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جس اجتماعی ماحول میں یہ عیوب بروئے کار آ جاتے ہیں وہ کس طرح شیطان کی من بھاتی چراگاہ وہ بن کر رہ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر عیب سے ہمیں محفوظ بھی فرمائے، ہمیں بچا کے رکھے، اور جو بھی اجتماعی زندگی میں یہ ذمہ داریاں ہمیں ادا کرنی ہیں اور یہ عیوب اس میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور ہمارے عمل میں سستی پیدا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں واقعتاً ان تمام عیوب سے محفوظ فرمائے۔ جو بھی اجور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وعدے ہیں اللہ کی راہ میں نکلنے کے، وہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ نعیم صدیقی صاحب مرحوم کا بڑا پیارے کچھ اشعار ہیں، اسی پر ہم اکتفا کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور اس جماعتی زندگی میں جو بھی تساہل اور کمزوریاں لاحق ہوتی ہیں اس حوالے سے، اس کو اوور کم کرنے کے حوالے سے اور آگے بڑھنے کے حوالے سے بڑے پیارے اشعار انہوں نے کہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رکو نہیں تھمو نہیں کہ مارکے ہیں تیز اتر، نئے سرے سے چھڑ چکی جہاں میں رزمیں خیر و شر، ذرا بھی تم ٹھٹک گئے رکے کہیں جو لمحہ بھر، طویل ہو نہ جائے پھر تمہارا یہ کٹھن سفر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو آگے بڑھتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، صحیح رخ پر امیر محترم کی جو بھی پکار ہے اس پر ہر موقع ہر لحظہ ہمیں لبیک کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔